الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
سورة يونس آيات نمبر 95 اور 96 آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی تھی. ارشاد باری تعالی ہوتا ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اس آیت کریمہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہراً خطاب ہے اور قرآن کریم نے بیان کیا کہ اگر آپ کو جو ہم نے نازل کیا اس میں شک ہے تو آپ اس سے پہلے والی آیت تو آپ ان لوگوں سے سوال کریں کہ جو آپ سے پہلے کتاب کو پڑھ رہے ہیں. آپ کے رب کی جانب سے حق آیا ہے, لقد جاءک الحق من ربک. قرآن جو ہے وہ حق اور حقیقت پر مشتمل ہے, اس کی باتیں وہ نظر انداز کرنے والی نہیں ہیں. اگر کسی بندے کو کچھ اپنی زندگی میں سمجھ نہیں آتا, اس کا یہ مطلب ہے اس نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن آشکار اور واضح ہدایت کرتا ہے. اب جس نے قرآن کو ترک کیا تو وہ دو طرح کے خساروں میں مبتلا ہو جائے گا, یعنی دو طرح کے افراد خسارے میں مبتلا ہوتے ہیں. دو طرح کا خسارہ نہیں, دو افعال ایسے ہیں جو انسان کو خسارے میں ڈال دیتے ہیں. ایک ہے وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ, آپ شک کرنے والوں میں سے ممترین میں سے نہ ہو جائیں. وَلَا تَكُونَنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ, کہ اللہ کی آیات کی جنہوں نے تکذیب کی ہے, جھٹلایا ہے, ان میں سے نہ ہو جائیں. کیونکہ جس نے بھی قرآن کے معارف اور قرآن کی ہدایت کے اوپر شک کیا یا کسی مرحلے میں جھٹلایا, قلب میں جھٹلایا, زبان سے جھٹلایا یا عمل سے جھٹلایا, فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ, وہ خاسرین میں سے ہو جائے گا. یہاں سے ہم نے موضوعی طور پہ خاسرین کو قرآن کی نگاہ میں مطالعہ کیا, کیونکہ انسان کی زندگی جس اہم ترین نظریات اور مسائل کے اوپر گزرتی ہیں ان میں سے ایک نفع اور نقصان ہے. ہر انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے یہ قرار دیا ہے, انسان کی طبیعت میں اللہ نے یہ رکھ دیا ہے, وہ نفع کی تشخیص دے کے نفع کو لے لیتا ہے اور نقصان کو تشخیص دے کے اس سے کنارہ کش ہوتا ہے. اس لیے ہر انسان, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم, کوئی شخص دنیا میں نقصان لینا چاہے گا, خسارہ اٹھانا چاہے گا, نہیں چاہے گا. کیونکہ ہم نے خسارہ کسے قرار دیا, ہر وہ چیز جو نفع نہیں ہے وہ کیا کہلائے گی, خسارہ. اب دنیا کے اندر کیا ہے خسارہ؟ ہم نے قرآن کریم کی جو آئیڈیالوجی ہے اس کے مطابق یہ جانا کہ قرآن کریم ظاہری دنیا کے اعمال پہ فوراً خسارے یا نفع کا حکم نہیں لگاتا. مثلا کسی نے زیادہ پیسے لے لیے, کسی نے زیادہ پیسے دے دیے, کسی کی جان چلی گئی, کسی کی جان بچ گئی, کسی کو آپ نے قوانین کے تحت لا کے پڑھا لکھا لیا, کوئی آزاد رہ گیا, اس سے نفع نقصان کی تشخیص فوراً نہیں ہوتی. یعنی اعمال کے ذریعے سے قرآن کریم کی نگاہ میں اولین صورت میں اعمال آ کے نہیں بتاتے کہ یہ نفع میں ہے یا نقصان میں ہے. ممکن ہے کہ ایک عمل ہو, اس میں ظاہری طور پہ ہمارے وجود سے چیزیں جا رہی ہیں لیکن وہ نفع ہے. ممکن ہے کہ ایک عمل ہو, اس میں ظاہراً ہمیں کچھ مل رہا ہے لیکن نقصان ہو. ایسے ہم موارد کئی پڑھ چکے ہیں, حتیٰ کہ اگر ہم دین اور مذہب سے ہٹ کے بھی دیکھیں عام دنیا میں بھی یہ چیزیں نظر آتے ہیں. مثلا جب انسان ورزش کرتا ہے تو اس کے اندر سے انرجی خرچ ہوتی ہے یا نہیں, تھکاوٹ بھی طاری ہوتی ہے, لیکن وہ ورزش کرنے میں نفع پاتے یا نقصان؟ ظاہری طور پہ تو تھکاوٹ بھی ہو رہی ہے, پسینہ بھی نکل رہا ہے, ممکن ہے جم کو پیسے بھی دے رہا ہو لیکن وہ ان سب امور کو اپنے لیے نفع قرار دیتا ہے. اور جو شوگر کا مریض ہے وہ اگر زیادہ کھانا کھا لے, اب اس کے پاس آئی ہے لذتیں آئی ہیں اور ظاہراً اس کے پاس, لیکن دنیا اسے کیا کہتی ہے, اس نے اپنا نقصان خود کیا ہے. لہذا دنیا میں بھی اسی طرح سے اعمال کی طرف فوراً نسبت نہیں دی جائے گی. اس کا کیا مطلب ہوا؟ قرآن کی نگاہ میں قبل اس کے کہ اعمال کی صورت میں جسم سے کوئی عمل صادر ہو, اس سے پہلے نفع نقصان برپا ہو جاتا ہے. نفع نقصان عمل کی صورت میں فوراً برپا نہیں ہوتا, उससे पहले एक जहान है जहाँ पे नफ़ा नुकसान बरपा हो गया, और उस जहान का नाम है, उस सरजमीन का नाम है नफ्से इंसानी। नफ्से इंसानी इंसान के बातिन में पहले नफ़ा और नुकसान वो रूनमा होता है, उसके बाद अमल से सादिर होता है। लिहाजा नफ्स के लिए जिसे नफ़ा करार देंगे उसी के मुताबिक अमल जब सादिर होगा तो उस अमल को नफ़ा कहेंगे। नफ्स के अंदर जिस चीज़ के आने को हम नुकसान करार देंगे उसके बलबोते पे फिर जो अमल सादिर होगा वो क्या कहलाएगा? नुकसान कहलाएगा। इसलिए मुमकिन है कि बाज़ ऐसे मवारिद हो जहाँ पे नफ्स को अपनी जान देने पड़े, उधर जान बचाना नुकसान कहलाएगा। और बाज़ ऐसी जगह हैं कि जहाँ पे नफ्स को अपनी जान बचाना ज़रूरी है वहाँ पे जान बचाना नफ़ा कहलाएगा, वहाँ पे जान देना नुकसान कहलाएगा। मसलन अभी आपकी खिदमत में गुज़िश्ता दर्स में भी हालिया जो हमारे पास वाक़यात हैं इसी तनाजुर में आपकी खिदमत में मिसाल पेश की थी। कोरोना का मरस फैला हुआ है, बे एहतियाती करते हुए अपनी जान दाव पे लगा देना, ये नफ़ा या नुकसान? यकीनन नकल इंसानी कहेगी नुकसान है, इसने बे एहतियाती की, एहतियात का दामन हाथ से जाने दिया। ये कोई नहीं कहता कि अपने वज़ायफ़ अंजाम ना दो, ठीक है पढ़ाई हमारा वजीफ़ा है, एहतियात करते हुए पढ़ाई अंजाम दें। बेहतियाती में ख़राबी है, ना कि अपने मकासद को तर्क करना और वज़ायफ़ को तर्क करना। लेकिन एक शख्स है कि अब जो मरीज़ मौजूद हैं उन मरीज़ों की तमादारी करनी है, उनका इलाज करना है, या जो मरीज़ वफात पा जाते हैं उनके मरासिम जो दीन इस्लाम ने वाजिब करार दिए हैं उन्हें अंजाम देना है। मतलब पानी से गुस्ल नहीं दे सकते तो तयम्मुम करें, दफनाने के लिए जाएं। अफराद को यहाँ पे एक किफ़ायत की हद तक अफराद की ज़रूरत है या नहीं? अब जब आप मरीज़ की तमादारी करेंगे या उसका इलाज डॉक्टर या तबीब करेगा या उसके तजहीज़ कफन दफन के मसाइल हैं उसमें आप हिस्सा लेंगे तो जान ख़तरे में डलेगी या नहीं डलेगी? लेकिन ये जान ख़तरे में डालना ये नफ़ा है या नुकसान है? इसे आके दीन बयान करता है, या खिदमत का तसव्वुर जो आलम पूरी बशरियत में पाया जाता है, सिर्फ दीन में नहीं बशरियत में खिदमत का जो तसव्वुर पाया जाता है, वो कहेगा ये फ़ायदा है। अगर जिसने ख़तरे में जान डाली, मुल्क को बचाने के लिए आपने दिफा किया, तो मुल्क कोई काफिर हो काफिर भी अपने मुल्क को बचाने के लिए जाएगा तो उसका माशरा कहेगा इसने जान दे के नफ़ा कमाया है ना कि नुकसान कमाया। लिहाजा आपने मुलाहिज़ा किया कि ज़ाहिरी अमल को आप फौरन नहीं निस्बत दे सकते ये नफ़ा का है या नुकसान का है, बल्कि आपके नफ्स के अंदर वो पहले नफ़ा और नुकसान कुरान की निगाह में बरपा होता है। ये मुकदमा बार बार तकरार करना इसलिए मकसूद है कि इंसान अपनी आम आदि ज़िंदगी में आमाल की तरफ फौरन नस्बत देता है। मतलब माल वाफर पड़ा हुआ है जेब में, थोड़े से पैसे भी नहीं खर्च होते। मतलब कोई 1 लाख रुपए का मालिक है, 1000 रुपया भी उसे दुश्वार लगता है, 500 रुपये भी, वो 100 रुपया भी देने के काबिल नहीं रहता। नहजुल बलागा में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं ना देने से बेहतर कलील दे देना है, थोड़े देने से शर्माओ ना, क्योंकि ना देना तो उससे भी बदतर चीज़ है। तुम थोड़ा देने से शर्मा रहे हो, ये हमने ऐसी कैफियत देखी है अफराद में, क्योंकि इज्तमाई दुनिया में तो हम जिसे कहते हैं ना अपनी आम जुबान में आठ आने, वो भी काम दे देते हैं इज्तमाई ज़िंदगी में। जो इज्तमाई मराकज़ होते हैं उसमें बड़ी रकमें तो बहुत फ़ायदा देती हैं, छोटी रकमें भी फ़ायदा दे देती हैं, क्योंकि वो छोटी रकमें जुज जुज बन के एक बड़ी रकम बन जाती हैं। ख़ुसूसन ये बैंक वाले ये चलाकियाँ करते हैं, वो जब पॉइंट होता है ना, मसलन 0.8 है, तो वो अब उतना कहाँ से दें 20 पैसा, वो पूरा काट लेते हैं। लेकिन वो 20 पैसा बिल फर्ज 10,000 अफराद का काटा जाए तो एक रकम बन जाती है, तो उनके पास अच्छी खासी इस तरह से मालियात आती हैं। या ये मोबाइल फ़ोन वाले जो हैं वो इसी तरह से पैसे काटते हैं, इतने इशारिया इतने उन्होंने काट दिए, वो थोड़ा थोड़ा बन के इज्तमाही जगहों पे एक बड़ी रकम बन जाती है। इसलिए बाज़ औक़ात इंसान का थोड़ा ना देना वो इज्तमाही दुनिया में भी नुकसान का सबब बनता है, क्योंकि इज्तमाही हमारे वज़ाइफ़ हैं। अब एक बंदे के पास पैसे हैं, पैसे जेब से निकलते ही नहीं हैं, उसका पैसे बचा के रखना नुकसान में है, ना कि पैसे उसका खर्च करके नुकसान में है। लिहाजा यहाँ पे हमें इस बात की खबर हुई कि आमाल की तरफ फौरन نہیں رجوع کیا جائے گا بلکہ اس کے نفسانی نظریات کی طرف رجوع کرتے ہوئے دیکھا جائے گا یہ نقصان میں ہے یا یہ فائدہ میں ہے۔ قرآن کی نگاہ میں خسارے کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے کسے خسارہ کہا ہے؟ بڑی اہم بات ہے۔ مثلا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں یہ محاورات عام معاشرے میں چلتے ہیں، کسی بندے سے پوچھیں کہ کیسی جاب چل رہی ہے، وہ کہتا ہے بڑی بہترین چل رہی ہے۔ وہ کہ اچھا پھر کیا کام کیا کرنا پڑتا ہے؟ کہتا ہے کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، فری کی جاب، فری کے پیسے۔ ہمارے تو بعض علاقے ایسے ہیں، کچھ دور دراز کے جانے والے بھی ہیں، ان کے بھائی جاب کیا کرتے تھے، وہ رخصت ہو گئے اس دنیا سے، تو ان کے تعلقات ہیں تو وہ پھر ان کے دوسرے بھائی کو مل رہی ہے، دوسرے بھائی نہ انہیں جاب کی خبر ہے نہ کبھی پڑھے لکھے ہیں، انہوں نے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اتنی ہی رقم ان کے نام پہ آ رہی ہے، تو وہ یہ جاب ہیں بڑی بہترین جابس چل رہی ہیں۔ اب جس نے نفع کا یا نقصان کا یہ معیار قرار دیا ہو تو اس کا حال تو پاکستان جیسا ہوگا، ریاست کا حال، اس ریاست کا حال کرپشن در کرپشن جائے گی۔ جیسا آپ نے ملاحظہ کیا کہ بعض اوقات انسان کس طرح سے تعین دیتا ہے، اس لیے یہ محاورے ہمارے ہاں ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کچھ نہ کرنا یہ نفع ہے، یا بعض طلاب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے بالفرض 10 سال ہو گئے مدرسے میں لیکن صرف امیر پڑھ رہے ہیں، یا مجھے 6-7 سال تو ہو گئے ہیں لیکن میں وہی ابھی ابتدائی کتاب میں ہی میں پڑھ رہا ہوں، لیکن پڑھ تو رہا ہوں۔ لازم ہے تو آپ ایک ہی کتاب کو 10 دفعہ پڑھیں گے اور 10 اساتذہ سے پڑھیں گے، وہ تو آپ کو کبھی بھی مشکل نہیں لگے گی، ہر دفعہ آپ ایک ہی چیز پڑھ رہے ہیں۔ دوسری بات کریں تو آپ آگے جواب ہی نہ دیں، اسے لفٹ ہی نہ کرائیں، تو کیسے پتہ لگے گا اس کے پاس کتنا علم ہے یا کم ہے یا زیادہ ہے۔ اب بعض اسے نفع سمجھتے ہیں، جو اسے نفع سمجھتا ہے اس کی زندگی میں یہ چیزیں وارد ہوں گی، اور پھر ہمارے ہاں جو وظائف انجام دینے کی باری آتی ہے تو اس میں جو کم علم ہوتے ہیں یا جو منفی ریاضتیں اپنے نفوذ پہ کر چکے ہوتے ہیں وہ آ کے مذہب کو برباد کرتے ہیں، لوگوں کو متنفر اپنے عمل سے کرتے ہیں۔ خلاصہ کلام، دنیا میں مختلف امور کو، مثلا تیزی یا چلاکی ہے، ہر تیزی اور چلاکی وہ تو نفع نہیں ہے۔ جیسے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں قسم بخدا میں معاویہ سے زیادہ تیز اور مکار ہوں، قسم بخدا، لیکن وہ مکاری کرتے ہوئے حدود الہیہ کی پامالی کرتا ہے، لیکن میں اپنے رب اور اللہ سے ڈرتا ہوں، میں چلاکی اور مکاری حرام طریقے سے انجام دوں اور لوگوں کو دھوکہ دوں تو علی ابن ابی طالب سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پھر وہ فرماتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کے لیے سعدان کے کانٹوں پہ، کہ سخت ترین کانٹے ہوتے ہیں کہ وہ ٹوٹتے نہیں ہیں جب اس پہ ہاتھ پھیرا جائے، یا ٹوٹتے ہیں تو چھلنی کر دیتے ہیں، کہتے ہیں مجھے سعدان کے کانٹوں پہ رکھ دیا جائے اور زور سے گھسیٹا جائے، یہ مجھے قبول ہے، یا میرے ساتھ یہ سلوک کیا جائے تو گردن میں رسیاں ڈال دی جائیں اور گھسیٹ کے مجھے لے جایا جائے، یہ مجھے قبول ہے، لیکن میں ذرہ برابر کسی پہ ظلم کروں اور ظلم کر کے اللہ اور اس کے رسول کے سامنے قیامت والے دن ظالم کے طور پہ اٹھایا جاؤں، یہ مجھے قبول نہیں ہے۔ لہذا کیا فرق تھا علی ابن ابی طالب میں اور معاویہ ابن ابی سفیان میں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے ہاں خسارے کا معیار اور نفع کا معیار وہ کچھ اور تھا، وہ آخرت، وہ اللہ کی رضا مندی، وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت، وہ دین الہی، عدل و انصاف، اسے نفع سمجھتے تھے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں اگلا کیا سمجھتا تھا؟ کہ دھوکہ دینا، حکومت کا آ جانا، عیش و عشرت کرنا، شہوات کا لے لینا، مال جمع کر لینا، یہ نفع اس میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے آپ نہج البلاغہ پڑھیں تو بار بار نفع اور نقصان کے معیارات آتے ہیں، حتیٰ کہ ایک مکتوب لکھا ہے عبداللہ ابن عباس کے نام، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے کلام کے بعد اتنا فائدہ کسی اور کلام سے نہیں لیا۔ امام فرماتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کو مل کے ہی رہنی ہیں، چھننے والی نہیں ہیں، لیکن انسان بلا وجہ اس کا غم اٹھا رہا ہے، یعنی شک میں ہے، گرفتار، اضطراب میں، پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ یعنی بعض ایسی چیزیں جو اس سے چھننے والی نہیں ہیں لیکن وہ غم میں مبتلا ہے، اور بعض ایسی چیزیں جو اس کے پاس رہنے والی نہیں ہیں، حتماً چھننی چھننی ہیں، وہ اس کی بقا کا خواہش مند ہے اندر سے، وہ اپنے نفس میں اس کی بقا کا خواہش مند ہے، لیکن وہ چھننی چھننی، جیسے صحت جانی جانی ہے، اولاد جانی جانی ہے، موت آنی آنی ہے، مشکلات کوئی نہ کوئی مالی اور دیگر مشکلات آنی آنی ہے، آپ کوئی بھی ٹوٹ کے اختیار کر لیں وہ مشکلات تو آئیں گی پھر چلی جائیں گی. تو بعض ایسی چیزیں جو چھننے اسے ملنی ہی نہیں تھیں یا مل کے چلی جانے والی ہیں. تو پھر فرماتے ہیں یہ دنیا کی چیزیں آنا جانا اور اس کے اوپر خوشی اور غمی بیکار ہے، تم اپنی ساری خوشی اور غمی کا معیار آخرت کو قرار دے دو، کیونکہ تم اس دنیا کے لیے تھوڑی خلق کیے گئے ہو، تم تو ابناء الدنیا نہیں ہو، دنیا کے بیٹے نہیں ہو، ابناء الآخرت بنو، تم آخرت کی زندگی بسر کرنے والے ہو. اس لیے جو شخص یہ چاہے کہ میں نے اس دنیا میں رہنا ہے، اب وہ کیسے پلاننگ کرے گا؟ گھر ہو ایک اچھا سا، کوئی سواری ہونی چاہیے، کوئی تعلقات ہونے چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں رہنا ہے. جو اس دنیا میں رہنے کی سوچے سوچتا ہے اس کی سوچوں میں پھر آخرت نہیں نظر آئی، اور جو آخرت کے لیے سوچتا ہے اسے فکر نہیں آج کیا کھایا ہے، آج کیا پہنا ہے، آج میرے ساتھ کیا ہوا ہے، چلے تو جانا اس دنیا سے، ٹھیک ہے کوئی زیادتی کر گیا صبر کر لے گا، کسی نے کوئی سخت الفاظ بول دیے صبر کر لے گا، وہ اسے نقصان نہیں قرار دے گا. لیکن جس نے دنیا میں ہی رہنا ہے وہ تھوڑی سی زیادتی کو بڑی زیادتی شمار کرے گا، تھوڑی سی بد کلامی کسی نے کر دی بپھر جائے گا، کیونکہ وہ دنیا کا خواہش مند ہے، دنیا میں وہ چیز مل ہی نہیں رہی. جو آخرت کا خواہش مند ہے وہ اپنے آپ کو مسافر ہی سمجھے گا. جیسے بس میں کسی نے کچھ کہہ دیا تو آپ نے بھی غصے کی طرف اسے دیکھا، کہا کہ اب اس سے کیا الجھوں، پانچ منٹ بعد تو میں نے اتر جانا ہے، تو آپ آرام سے بیٹھ گئے. تو دنیا بھی اسی طرح سے ہے کہ ایک ایسا سایہ ہے دیکھتے ہی دیکھتے ڈھل جائے گا. یہ نجم بلاغہ کی تعبیر ہے اور بڑی خوبصورت تعبیر ہے. آپ کبھی سائے کو غور کریں، امام کے سائے کے موضوع پہ کئی تشبیہات ہیں نجم بلاغہ میں. مثلا ایک تشبیہ یہ ہے کہ موت تمہارے نزدیک سائے سے بھی تمہارے قریب تر ہے. اب سایہ بنے تو اسے سائے کو غور سے دیکھیں، یہ میرے کتنے قریب ہے، تو پھر پتہ لگے گا موت تمہارے کتنے قریب ہے جس سے تم بھاگنا چاہ رہے ہو. دوسری تشبیہ ادھر دیکھیں کہ سایہ آپ دیکھتے رہیں، دیکھتے دیکھتے اب لگ رہا ہے کہ یہ تو نہیں ڈھلے گا، پانچ منٹ بعد دیکھتے ہیں تو وہ آدھا ہوا پڑا ہے. تو انسان کی زندگی کے ایام موت کا وقت لکھ دیا گیا ہے، جس طرح سے سایہ ڈھل رہا ہے موت بھی ڈھل رہی ہے. جیسے یہاں پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ خسارے اور نفع کے نقصان کے اوپر کتنے بڑے بڑے حوادث دنیا میں پیش آئے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام عدل کو کیا سمجھتے تھے؟ نفع، ظلم کو خسارہ سمجھتے تھے. انہوں نے دنیا کی اذیتیں برداشت کیں، انہوں نے 70 سال 80 سال ممبروں سے پورے عالم اسلام میں گالیاں کھائیں، لیکن انہوں نے عدل کو نقصان نہیں قرار دیا. شدت عدالت کی وجہ سے شہید کر دیے گئے، لیکن انہوں نے ظلم کو نفع قرار نہیں دیا، عدل کو نقصان قرار نہیں دیا. لیکن ان کے مد مقابل جو تھے اس وقت کے بادشاہ تھے، ان کے نام کا سکہ چلتا تھا، ان کے نام پہ لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے، اپنی جانیں فدا کر دیا کرتے تھے. نجم بلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں کہ شام کے جو باغی ہے معاویہ، وہ شام کے غنڈوں اور بدماشوں کو ایک آواز دیتا ہے، ایک آواز شام کے غنڈوں اور بدقماشوں کو ایک آواز دیتا ہے، اور وہ لبیک کہتے ہوئے آتے ہیں. وہ نہ انہیں مال دیتا ہے نہ منصب دیتا ہے، لیکن وہ اپنے امیر کی اطاعت کرتے ہیں. اور میں تم لوگوں کو دین بھی سکھاتا ہوں اور بیت المال سے مال بھی دیتا ہوں، وظیفہ بھی دیتا ہوں، اور تمہارے اوپر احسانات بھی کرتا ہوں، اور میں تمہیں حق کی جانب بلاتا تم نہیں آتے، وہ باطل کی جانب بلاتا ہے، وہ غنڈے بدماش لبیک کہتے ہوئے پہنچ جاتے ہیں. لہذا اس جگہ پہ آپ نے ملاحظہ کیا کہ ہمارے پاس نفع اور نقصان کے جو معیارات ہیں اس کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا، اس کا دامن چھوڑ دیا زندگی پلٹ جائے گی. جو مکس ہے وہ بھی نقصان میں ہے، کچھ حق کچھ باطل، اسی کو فتنہ نہج البلاغہ میں امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرار دیا. لہذا آئیں قرآن کی زبان میں ہم دیکھیں اور قرآن سے پوچھیں خسارہ کیا ہے. میں زندگی کے دن کاٹ رہا ہوں اور دن تیزی سے گزر رہے ہیں، تیزی سے، موت واقع اچانک آتی ہے، وہ پیشانی بالوں کی پیشانی سے باندھ دی گئی ہے، یعنی پیدا ہوا ہے جیسے دنیا میں قدم رکھا ہے تو ایک چیز ادھر بندھی ہوئی ہے، وہ اسے اکھاڑنا چاہ رہے اکھاڑنا چاہ رہے، وہ نہیں اکھڑے گی، اور اس کا نام ہے موت. یہ بھی نجم بلاغہ کی تعبیر ہے کہ موت تو تمہاری پیشانی کے بالوں سے جکڑ کے باندھ دی گئی ہے، تم کہاں اس سے بچ کے فرار کرو گے. جو آخرت کا راہی ہوتا ہے وہ موت سے محبت کرتا ہے. جو دنیا کا راہی ہوتا ہے وہ موت سے گھبراتا ہے۔ لہذا نفع اور نقصان کے معیارات اسی سے تعلق رکھتے ہیں۔ زندگی تیزی سے کم ہو رہی ہے، یا رہبر معظم کی بڑی خوبصورت تعبیر ہے، بہت خوبصورت، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک سرمایہ ہو اور وہ پگھل رہا ہے، جیسے برف ہے، برف ہے، گرمیوں کے دن ہیں، آپ بیچنے کے لیے رکھی ہے، اب گاہک ہی نہیں آ رہا اور پگھل رہی ہے، پگھل رہی ہے، تو اچانک ایک گاہک آتا ہے اور وہ کئی داموں اوپر لے لیتا ہے۔ مثلا برف اگر 1000 روپے کی ہے، کہتا ہے 10000 روپے دو لے لو، وہ دیر کرے گا برف دینے میں، کیونکہ اگر وہ نہ بیچے تو برف رک جائے گی یا پگھل جائے گی۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی ایسی ہے، اللہ نے شہادت کے نام پہ انسان سے سودا کیا ہے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم، اللہ نے مومنین سے جانیں خرید لی ہیں۔ رہبر اعظم فرماتے ہیں تم اپنی جانیں نہیں بیچو گے، وہ رک جائیں گی، وہ تو پگھل رہی ہے، ہر سانس جو لیتے ہو پگھلتی ہے، ہر نوالہ جو کھاتے ہو جا رہی ہے، وہ تو پگھل رہی ہے، وہ تو نکل گئی ہاتھ سے، وہ تو چلی گئی۔ ادھر سے اللہ آ کے وہ تم سے تجارت کر رہے، دے دو تم مجھے اپنی جان، دے دیں گے اس کے جان، بے ان لہم الجنہ، اللہ تمہیں جنت دے دے گا۔ جنت کیا ہے؟ وہ ہمارے ہوش و حواس سے بھی اوپر ہے، نہ خیالوں میں سما سکتی ہے، نہ لفظوں سے ادا ہو سکتی ہے، نہ ذہنوں میں تصورات اس کے قائم ہو سکتے ہیں۔ بہت ہو تو یہی بیان کیا جا سکتا ہے، دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، حوریں ہوں گی، اس سے بھی بالا تر ہے۔ یہ تو دنیا کی لذتیں ہیں، ممکن ہے کسی کو دودھ میں رغبت ہی نہ ہو، ممکن کسی کو انجیر کھاتا ہی نہ ہو، زیتون کھاتا ہی نہ ہو، وہ تو رغبتوں کے بارے میں بتایا کہ دیکھو تمہاری دنیا کی جو محبوب ترین چیزیں ہیں، جنت اس سے بھی بالا تر ہے، تو تم اپنی جان دے دو، وہ تو پگھل رہی ہے ویسے ہی، نہیں ہوگی تو ضائع ہو جائے گی، جیسے برف ضائع ہو جائے گی اگر تم نہیں بیچو گے۔ اب آپ نے معیار دیکھا خسارے کا، جان بچانے کی کوششیں کرنا وہ خسارہ ہے قرآن کی زبان میں، اور جان حوالے کر دینا وہ کیا ہے؟ اللہ کے حوالے کر دینا۔ اللہ کے حوالے کر دینے کا کیا مطلب ہے؟ آنکھ وہاں پہ ضائع ہو جہاں پہ اللہ چاہتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں بازو وہاں پہ قطع ہوں، منقطع ہو جائیں جسم سے جہاں پہ اللہ چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ فلاں جگہ چلے جو وہاں جا کے دفاع کیا، اور اس کی راہ میں ہم نے علم کو نشر کیا، اسلام کا دفاع کیا، اہل بیت علیہ السلام کی حرمت کا دفاع کیا۔ حرمت اہل بیت علیہ السلام کا دفاع عظیم ترین دفاع ہے، جناب حور کی مانند، جناب زہیر بن قین کی مانند، ان حرم مقدس کا دفاع کیا۔ خلاصہ کلام کہ تجارت کا درس دیا ہے قرآن نے، زندگی کو بچا لینا، موت سے فرار کرنا یہ خسارہ ہے۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو وہ تو ابھی تمہیں گلے لگا لے گی۔ فتردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر کہاں پلٹا دیے جاؤ گے؟ وہی جو عالم ہے، اللہ کی ذات جو غیب اور شہادت کا مالک ہے۔ اس لیے قرآن نے یہودیوں کا معیار کیا قرار دیا، جیسے ہمارے یہاں بعض قصیدے نعرے یا بعض علمی نکات بیان کر کے اپنے آپ کو پکا جنت کا وہ حامل بھی بنا دیتے ہیں، اور اللہ کا ولی بھی سمجھتے ہیں، مجھ سے بڑھ کر اللہ کا ولی کون ہوگا؟ یہ سوچیں جہاں ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں، ہر فرقے میں بھی پائی جاتی ہیں، اور نجیب البلاغہ میں امام علی علیہ السلام فرماتے بھی ہیں، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنت میں فوراً ہی بھیج دیا جائے گا، جبکہ تمہارے اوپر ابھی وہ ولی آزمائشیں آئی ہی نہیں ہیں کہ جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئی تھیں، انہیں تو قتل و غارت کا ہی بھینٹ چڑھایا گیا، ان پہ تو مشکلات آئیں، دشمن نے اپنے دانت تیز کیے ان پہ، طرح طرح کی مشکلات آئیں، تم یہ سمجھتے ویسے ہی جنت پہنچ جاؤ گے؟ اس لیے بعض لوگ یہ سمجھتے تھے، جیسے بھی آپ کو معلوم ہے یہ بات تو ہمارے یہاں عام ہے، پوری دنیا کی زندگی میں ایک بندہ فسق و فجور کر کے آخر میں مر جائے، خواب میں وہ سفید کپڑے پہنے نظر آ جائے، کہتے ہیں یہ تو جنت میں سیدھا، تو خوش باش ہے، خوش حال ہے۔ تو جنت تو سب کو ویسی ملی ہوئی، شیعہ ہو یا سنی ہو، یہودی ہو یا عیسائی ہو یا مسلم ہو، جنت سب کو ملی ہوئی ہی ہے، اس لیے سب یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کا جنت کا تصور آسان نہیں ہے، خیر جنت ہدف بھی نہیں ہے ہمارا۔ نمبر دو، اسی طرح سب اپنے آپ کو ولی اللہ سمجھتے ہیں، ہم سے بڑھ کر امام کا چاہنے والا کون؟ مجھ سے بڑھ کر کوئی محبت کرنے والا، مجھ سے بڑھ کر کوئی اندر سے دین سے محبت کرنے والا؟ قرآن نے آ کے زام توڑا، ایک معیار بیان کر دیا، کہا کہ قل یا ایھا الذین ھادوا، اے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس، یہ لوگوں کے علاوہ تم ہو اللہ کے ولی، یعنی یہاں پہ آپ یہودی کاٹ دیں، کیونکہ یہودی اس عنوان سے نہیں ہے کہ صرف یہودی یہ گمان کرتے تھے، بلکہ یہودیوں کا نام لے کے یہاں پہ موضوعیت یہ ہے کہ جو بھی قوم اور جو بھی بندہ یہ گمان کرے، ظاہری طور پہ یہودیوں کا خطاب ہے، وہ عملاً تا قیامت آنے والے بشریت کو خطاب ہے کہ تم یہ سمجھتے تم ہی اللہ کے ولی ہو، من دوننا فتمنوا الموت ان موت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اب یہ موت کی تمنا بندہ ہی جان سکتا ہے، ہم تو نہیں جان سکتے، ہم تو کسی سے بھی پوچھے موت سے ڈرتے ہو، وہ کام پر ابھی ہو تو کیا کہے گا، میں موت سے تھوڑی ڈرتا ہوں، اس کے بھائی کام کیوں رہے ہو، کہتا یہ نہیں پتا کیوں کام پر، لیکن موت سے میں نہیں ڈرتا، موت سے کوئی نہیں ڈرتا. آپ چھوٹے بچے سے پوچھ رہے ہیں ڈرتے ہو موت سے، وہ کہے گا میں نہیں ڈرتا. لیکن یہ انسان کے باطن کا اپنا ہے فاصف علم، اور اللہ اور بندے کے درمیان کی بات ہے. تمنا موت قلب کے اندر ہوتی ہے، اس کے عمل سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ عمل کیسا انجام دیتا ہے، وہ ایسا عمل انجام دیتا ہے جو موت سے ہمکنار کرنے والا ہے، تو کہہ دیتے ہیں یہ موت سے نہیں گھبراتا. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو تمنا کر کے دکھاؤ. پھر قرآن خود بیان کرتا ہے ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، انہوں نے یہ جو بد اعمالیاں کی ہیں یہ معنی اصل میں بن رہی ہیں کہ موت سے گھبراتے ہیں. یعنی موت سے گھبرانے کی اصل وجہ کیا ہے؟ انسانی نفس کا خسارے میں رہنا، نفس کے اندر ذکر الہی نہ ہو، نفس کے اندر آخرت کا خیال نہ ہو، نفس کے اندر مقابلے ہوں، دنیا کی تمنائیں ہوں، شہوات کا پورا کرنا ہو، تو نفس تو خسارے سے پر کر دیا، اب کیسے یہ توقع کرتا ہے کہ میں موت کا شکار ہوں. فلا یتمنونہ ابدا، کبھی بھی یہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، ابدا یعنی کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. بے کے ذریعے سے وجہ علت بیان کر رہے ہیں، بے سببیہ ہے، بما قدمت ایدیہم، اپنے ہاتھوں سے جو انہوں نے بھیجا ہے اس کی وجہ سے. بس آج کے دن ہم نے خسارے کا ایک معیار قرآن کی نگاہ میں پڑھا، اور وہ خسارے کا معیار قرآن کا یہ ہے کہ انسان کا اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھوں اپنے نفس اور اپنے مال کو بیچ ڈالنا، اور کہا کہ اللہ اب میری مرضی نہیں چلے گی، یہ میں نے تجھے دے دیا اور میں نے تجھ سے جنت خرید لی، اب مال ہے تو تیرا ہے، یہ میں تیری راہ میں خرچ کروں گا، تیرے ہی بندوں پہ خرچ کروں گا، اپنے اوپر قلیل خرچ کروں گا، اپنی ضرورت کے مطابق جو واجبات انہیں ادا کرنے کو کہا ہے، اور جان بچانے کے لیے میں نے نہیں رکھی، میں تو جان خرچ کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہی راہ جو تیری راہ ہے، میں نے تیرے سپرد اپنی جان کر دی، لہذا تیرے سپرد کر دی ہے تو اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، جہاں تو اس یہ تو آنکھ تیری ملکیت ہے، جاتی ہے تو تیری راہ میں جائے، یہ جان تو تیری ملکیت ہے، جاتی ہے تو تیری راہ میں چلی جائے، یہ موت، یہ جسم، یہ روح، یہ نفس، اب یہ تیرے اختیار میں، پروردگار میری مرضی نہیں چلے گی، میں نے پلان نہیں کرنا میں ادھر جاؤں یا نہ جاؤں، میں نے پلان نہیں کرنا میں وہ وظیفہ انجام دوں یا نہ دوں، تیرا حکم ہے اور میں حال کی زبان سے وہ حکم جانتا ہوں، حال کی زبان سے مجھے پتہ ہے میرا وظیفہ کیا بنتا ہے. اس کے مقابلے میں جنہوں نے اپنا مال بچایا، جنہوں نے اپنی جانیں بچائی، انہوں نے خسارے کا سودا کیا، جنہوں نے آخرت کی خاطر اور آخرت کے لیے عمل انجام نہیں دیا، یہ خسارہ ہے، اور نفس میں پہلے یہ خسارہ برپا ہوتا ہے. لہذا تمنا موت کرنا یہ نفع ہے قرآن کی زبان میں، اور تمنا موت نہ کرنا یہ خسارہ ہے. موت سے فرار کرنا یہ قرآن کی زبان میں خسارہ ہے، اور موت سے ملاقات کے لیے آمادہ رہنا، لقاء اللہ کے لیے خواہش کرنا، یہ قرآن کی زبان میں نفع ہے. اور اسی لیے مومنین کی مثال قرآن نے دی، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں بعض مرد ہوتے ہیں، مرد، کہ انہوں نے وہ عہد و پیمان سچ کر دکھایا. سچ کر، عہد و پیمان کا سچ کر دکھانا بہت عظمت کی بات ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اس کی ریاضت کریں ہم، چھوٹی چھوٹی، مثلا میں نے کہے تو کروں گا میں، ورنہ کال نہ دیں، مثلا یہ کہے کہ میں یہ کروں گا تو ٹھیک ہے، سوچ کے بولے کہ میں کروں گا یا نہیں کروں گا، इसलिए जब कौल दे दे तो हतमन करके दिखाया जाए, जान जाती है या ना जाए। यहाँ से इंसान को यह आदत पड़ती है कि वो कौल व फ़ेल में पाबंद हो। जैसे कि हमारे लोगों का इनवान भी ये है, वलमूफून अब आहदहिम इज़ा आहदू, जब आहदो पैमान बांध लिया वफा करके ही रहना है। और ये इस आयत में कुरान ने कहा सदकू मा आहदुल्लाह अलैह, अल्लाह से उन्होंने आहदो पैमान बांधा लेकिन झूठा आहदो पैमान नहीं बांधा। उनकी जान जाती है चली जाए, कुंभा जाता चला जाए, करबला हमारे सामने इससे अजीम नमूना कौन सा हो सकता है। जो जो तसव्वुर इंसान ला सकता है वो करबला में बरपा हो गया, जो जो तसव्वुर। हत्ता कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को उन्होंने लिबास छीन लिया, लिबास उंगलियां काट दी, सर ले गए। लिहाजा आप मुलाहजा करें कि जो जो तसव्वुर वहाँ पर होता है वहाँ पर जुल्म सितम ढाए गए, लेकिन वो अपने अहद पैमान से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम नहीं हटे। सदकू मा आहदुल्लाह अलैह फमिनहुम मन कज़ा नहबहू, कोई इसी अहद पैमान को निभाते निभाते इस दुनिया से चला गया और अपने रब और अपने महबूब से मुलाकात कर गया। वमिनहुम मन यंतज़िर, और जो ज़िंदा है वह इंतज़ार मौत में है, कब वो घड़ी आएगी कि महबूब से मुलाकात हो जाए, कब वो मौत का वक्त आएगा कि मैं इस दुनिया के ग़ुलामी और इस दुनिया के कैद खानों से निजात हासिल करूँ। मिनहुम मन यंतज़िर वमा बद्दलू तब्दीला, मुश्किलात दर मुश्किलात आईं, मसाइब दर मसाइब आए, उन्होंने अहद व पैमान तब्दील नहीं किया, वमा बद्दलू तब्दीला। लिहाजा अहद व पैमान को निभाते हुए दुनिया से रुख्सत हो जाए, कुरान कहता नफ़ा है ये, और अहद व पैमान को तोड़ के चंद और दिन बढ़ा लिए दुनिया में, कुरान कहता है खसारा ही खसारा है। लिहाजा वला यतमन्नौनहु अबदन बिमा कद्दमत, वो दिल के अंदर पहले बरपा होता है, वह नफ्स के अंदर पहले बरपा होता है फिर अमल से सादिर होता है। फरार मौत पहले नफ्स में होगा फिर बाहर होगा, इसीलिए वो ख्वाब फिर ऐसे ही आते हैं, सब मर गए मैं जिंदा रह गया। वो अक्सर पूछते हैं ना ख्वाब में, तो पूरा ख्वाब सुनाते हैं, वो हमेशा खुद बच जाते हैं, बकिया सारे मर जाते हैं। तो वो खुद अंदर मरेगा तो फिर उधर मरेगा ना ख्वाब में, क्योंकि जो अंदर होता है वही ख्वाब में बाहर आता है। तो इसलिए इंसान अपने नफ्स के अंदर अहद व पैमान और उसकी वफादारी को जन्म दे। वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिही।